أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب بحقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك والحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. صلوا على محمد وعلى محمد. اردو زبان میں ایک مشہور مصرع ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے. تو خدا خدا کر کے ایک سوال ہمارے پاس آ ہی گیا، حالانکہ ہمارا خیال تھا کہ شاید سوالات ہوں گے تو روزانہ کے ہمیں سوالات خود بخود ملتے جائیں گے کہ کن فقہی مسائل پر ہمیں بات کرنا ہے، لیکن سوال آیا بھی تو بڑا عجیب و غریب قسم کا سوال کہ مولانا وہ جو کل آپ نے بندہ مارا تھا آخر اس کو دفنائیں کہ نہ دفنائیں. کل کی گفتگو میں فقہی مسئلے کے آغاز میں ہم نے اس بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کی تھی کہ بعض اوقات احتیاط پر عمل کرنا انسان کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے. یعنی ہم یہ بات سمجھا رہے تھے کہ ایک طرف سے یہ عمومی ترین قاعدہ ہے اور بہترین قاعدہ ہے کہ تینوں کے تین راستوں میں جو احکام شریعت پر عمل کرنے کے راستے ہیں، یعنی اجتہاد، احتیاط اور تقلید، جو سب سے بہترین راستہ ہے ان تینوں راستوں میں، وہ احتیاط کا راستہ ہے. اس لیے کہ احتیاط کے راستے پر عمل کر کے انسان اپنے آپ کو 100% بارگاہ الہی میں بری ذمہ قرار دے دیتا ہے، اور منزل عمل میں اس کا عمل اتنا پختہ ہوتا ہے کہ پھر اس میں کسی قسم کے سوال اور جواب کی گنجائش باقی نہیں رہتی. لیکن اس کے باوجود ایک اگلا مسئلہ یہ تھا کہ بعض اوقات احتیاط پر عمل ناممکن ہو جاتا ہے اور انسان اس قابل نہیں رہتا کہ احتیاط پر عمل کر سکے. یعنی دوسرے الفاظ میں احتیاط کی ساری عظمت کے باوجود ہم نے تخلیق کی اہمیت کو واضح کرنے کی کوشش کی کہ کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں بہرحال تقلید ہی حلال مشکلات بنتی ہے، احتیاط انسان کے کام نہیں آ سکتی، اور اس کے لیے ہم نے مثال پیش کی تھی ایک قانون کی، اور وہ قانون یہ تھا کہ جب بھی واجب اور حرام ٹکرا جائیں، جب بھی واجب اور حرام ٹکرائیں گے تو احتیاط کا راستہ انسان کے لیے بند ہو جائے گا، انسان کے لیے احتیاط پر عمل کرنا ممکن نہیں رہے گا. اب وہاں اس کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو اجتہاد کرے اور یا پھر تقلید کرے، خود سے کچھ نہ کرے، جو ایسا مرضی اس کا بتائے اس کے مطابق وہ عمل کریں، احتیاط پر عمل ناممکن ہو جاتا. اور اس قاعدے کی وضاحت کرتے ہوئے ایک مثال ہم نے دی تھی کہ مثلا اگر انسان کے سامنے ایک ایسی میت ہے جس کے بارے میں طے نہیں ہو پا رہا کہ آخر یہ مسلمان کی میت ہے یا کافر کی میت ہے، تو یہ مسئلہ وہ مسئلہ ہے کہ جہاں پر واجب اور حرام ٹکرا جاتے ہیں. اگر یہ مسلمان کی میت ہے تو اسے دفنانا واجب ہے، اور اگر یہ کافر کی میت ہے تو اسے دفنانا حرام ہے. تو سوال یہ پوچھا گیا تھا اسی ان جو اب ہم پچھلی باتوں کو کل کی گفتگو کو ریکیپ کیا تک ہم نے، تو سوال یہ تھا کہ آخر اس جنازے کو مولانا دفنائیں کہ نہ دفنائیں. تو پہلی دعا تو یہ ہے کہ اللہ کا ایسا کوئی جنازہ آپ کے سامنے نہ آئے، لیکن بہرحال اس طرح کے مقام پر جب انسان پھنسے گا کہ جہاں واجب اور حرام دونوں ٹکرا رہے ہوں گے اور کوئی بھی صورتحال عملی ممکن نہیں ہوگی، تو یہاں پر ہمارے پاس اصول فقہ کا ایک قاعدہ ہے جسے ہم کہتے ہیں قاعدہ تخیر، یعنی پھر انسان کے پاس اختیار ہے کہ وہ دو میں سے کسی بھی ایک راستے کو اپنی مرضی سے اختیار کر سکتا ہے. یعنی ایک ایسا مقام کہ جہاں پر سامنے دو ہی راستے ہیں، ایک ایسا مقام کہ دو میں سے ایک راستے کو بہرحال اختیار کرنا ہے، اور ایک ایسا مقام کہ ان دونوں راستوں میں سے نہیں معلوم کہ صحیح راستہ کون سا ہے غلط راستہ کون سا ہے، اور کچھ بھی آخر تک معلوم نہ ہو پائے. تو مہاراج یہ نہیں فرماتے کہ اس مقام پر قاعدہ تخیر لگے گا، یعنی انسان کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ کسی ایک راستے کو اختیار کر لے. تو یا تو انسان خود اجتہاد کرے گا تب بھی اس نتیجے پر پہنچے گا، اور یا انسان تخلیق کرے گا تب بھی اپنے مرضی کے کہنے کے مطابق اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ اسے کوئی ایک راستہ اختیار کر لینا ہے، یہاں پر احتیاط پر عمل کرنا ممکن ہی اس کے لیے نہیں رہے گا. اذن گرام میں یہاں پہنچنے کے بعد چونکہ اب یہ موضوع چل نکلا ہے احتیاط کا اور تخلیق کا اور اجتہاد کا، میں چاہتا ہوں کہ دو مزید ہم الفاظ کی وضاحت کریں. البتہ جو اس کی بنیادی اور ابتدائی وضاحت ہے وہ مومنین کی اکثریت کے ذہنوں میں موجود ہے، اور وہ دو الفاظ ہیں احتیاط واجب اور احتیاط مستحب. اکثر اوقات علماء کرام ممبر سے جب فقہی مسائل بیان فرماتے ہیں تو ان دو الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، ایک لفظ احتیاط واجب اور ایک لفظ احتیاط مستحب. یہ دو الفاظ در حقیقت مراجعین اکرام اپنی توضیح المسائل میں یا مسائل کو بیان کرنے کی عربی کتابوں میں استعمال کرتے ہیں، اور جب یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو عملی طور پر دیکھیں دو انداز سے اس کی وضاحت ہو سکتی ہے، ایک علمی اعتبار سے اور ایک عملی اعتبار سے. عملی اعتبار سے جو اس کی وضاحت ہے وہ بڑی آسان سی ہے کہ اگر کسی مقام پر ایک مجتہد احتیاط واجب کا لفظ استعمال کرتا ہے تو وہ در حقیقت اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جو پرٹیکولر پرابلم ہے، یہ جو خاص مسئلہ ہے، اس مسئلے میں کسی فتوے پر نہیں پہنچا ہوں، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، لہذا چونکہ میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں تو تمہارے پاس ایک راستہ احتیاط کا ہے کہ تم احتیاط پہ عمل کر لو، اور وہ احتیاط کیا ہے میں بتائے دیتا ہوں. وہ جو احتیاط لکھے گا اسے کہتے ہیں احتیاط واجب، کہ اس احتیاط پہ عمل کر لو. ہاں میں تمہیں اس بات کی پرمیشن بھی دیتا ہوں کہ تم چاہو تو احتیاط پر عمل نہ کرو بلکہ اگلے نمبر کے مجتہد کی تقلید کر لو. جہاں پر بھی مجتہد احتیاط واجب کا لفظ استعمال کرے گا اس کا مطلب یہ ہوگا. اذن گرامی اگر اس بات کو ہمیں تھوڑا سا گہرائی میں جا کر سمجھنا ہو کہ آخری مجتہد جو احتیاط واجب کا لفظ استعمال کر رہا ہے
وہ کن مقامات پر استعمال کرتا ہے، کس طرح سے استعمال کرتا ہے، اور پریکٹیکلی اس احتیاط واجب کے لفظ کا اپلیکیشن کیا ہے. تو آئیے ہم آپ کو ذرا سی ایک اور مثال دیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ مثال کے ذریعے نسبتاً ذہن میں بٹھانا اس بات کو آسان ہو جائے گا. مثال کے طور پر ایک ایسے کپڑے کو دھونے کی بات آئی کہ جو مثلاً کسی نجاست سے نجس ہو گیا ہے، پیشاب کی نجاست سے، اور ہم اسے دھونا چاہتے ہیں. ہمارے پاس ایک جگ میں پانی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جگ کا پانی قلیل پانی کہلاتا ہے. جگ میں پانی ہے اور ہم اس جگ کے پانی سے اس لباس کو دھونا چاہتے ہیں. اگر ہمارے پاس جو دو تین باتیں ہم نے پچھلے دنوں میں کہی ہیں وہ ذہن میں ہوں، اور ان باتوں کو پیش کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے مسئلے کا حل بیان کروں، تو اس کا حل یہ ہوگا کہ جس مثلا رومال نجس ہو گیا اس کو آپ پاک کرنا چاہتے ہیں، ایک جگ میں پانی ہے آپ کے پاس، تو تین راستے ہیں. یا تو آپ خود اجتہاد کریں، قرآن کھولیے، احادیث دیکھیے، معصومین کے فرمان کو دیکھیے، اور اندازہ لگائیے کہ معصومین کے فرمان کے مطابق اس رومال کو اس جگ کے پانی سے کتنی مرتبہ دھونا واجب ہے، اس رومال کو پاک کرنے کے لیے کتنی مرتبہ اس کو پانی سے دھونا پڑے گا. اگر ہم خود اس نتیجے پہنچ جاتے ہیں کہ مثلا ایک مرتبہ دھونے سے رومال پاک ہو جائے گا، تو اب چاہے دنیا کچھ بھی کہتی رہے، ہم خود یقین پر پہنچ چکے ہیں، ہم نے اجتہاد کر لیا ہے، ہم نے معصومین کی روایات کو دیکھ لیا ہے، ایک مرتبہ دھوئیں گے رومال پاک ہو جائے گا، بات ختم ہو جائے گی. دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم تقلید کریں، جس مشتہد کی تقلید کرتے ہیں اس سے پوچھیں، وہ کہتا ہے مثلا کہ بھائی دو مرتبہ دھو لو پاک ہو جائے گا. ٹھیک، میں دو مرتبہ دھوں گا، اب ایک مرتبہ سے پاک نہیں چلے گا. میں اگر مقلد ہوں اور میرا مشتہد کہتا ہے کہ دو مرتبہ دھونا پڑے گا، میں دو مرتبہ دھونا. لیکن فرض کر لیجئے کہ وہ مشتہد جس کی میں تقلید کرتا ہوں، میں خود مشتہد نہیں ہوں، وہ مشتہد جس کی تقلید کرتا ہوں، اس نے جب روایات کو دیکھا، امبار تھا روایتوں کا، اور مختلف انداز سے ائمہ کی خدمت میں سوالات پیش کیے گئے تھے، ائمہ نے اس کے جوابات دیے تھے، ان تمام روایتوں کو دیکھنے کے بعد مجتہد کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا کہ بھئی اس کو ایک مرتبہ دھونا ہے کہ دو مرتبہ دھونا ہے کہ تین مرتبہ دھونا ہے، مجتہد کسی فیصلے پر نہ آ سکا. اس لیے کہ بعض روایتیں ایسی تھیں جن سے یہ اشارہ مل رہا تھا کہ اس کو کم از کم تین مرتبہ دھونا پڑے گا تب کہیں جا کر پاک ہوگا، بعض روایتیں ایسی تھیں جن میں اشارہ مل رہا تھا کہ دو مرتبہ دھوئیں گے تب بھی پاک ہو جائے گا، بعض روایتیں ایسی تھیں جن میں لکھا تھا کہ اگر ایک مرتبہ دھوئیں گے تب بھی پاک ہو جائے گا. مجتہد نے اپنے طے کردہ قوانین کی روشنی میں کوشش کی کہ یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ ان میں مضبوط ترین روایت کون سی ہے، راویوں کے اعتبار سے اور قانون رجال کے اعتبار سے اور قانون حدیث کے اعتبار سے اور قانون جمع عرفی کے اعتبار سے سارے قوانین لگا لیے. لیکن ان سارے قوانین کو لگانے کے بعد بھی وہ 30-40-50 سال کی جو اس کی محنت تھی ان قوانین کے پیچھے، وہ ساری کوشش کے باوجود مجتہد اس نتیجے پر نہ پہنچ سکا کہ آخر اس رومال کو پاک کرنے کے لیے ایک بار دھونا ہے کہ دو بار دھونا ہے کہ تین بار دھونا ہے. جب مجتہد فیصلے پر نہیں پہنچ سکا تو وہ آپ کو فیصلہ نہیں بتا سکتا. تو اب لاجیکلی منطقی اعتبار سے اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کا علاج یہ ہوگا کہ آپ مجتہد کے پاس گئے، آپ نے کہا بھائی، یعنی قبلہ، مولانا، علامہ، جو بھی آپ کہیں، کہ یہ ہمارا رومال نجیس ہے، اس کو پاک کرنا ہے، کیسے پاک کریں؟ مجتہد کا فرسٹ آنسر یہاں پر یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں معلوم کہ اس رومال کو پاک کرنے کے لیے کتنی مرتبہ دھونا ہے. ہم نے کہا قبلہ، اگر آپ کو نہیں معلوم تو ہمیں کیسے معلوم ہے؟ آپ کچھ تو مہربانی فرمائیے، کچھ تو ہمارا مسئلہ حل کیجئے. انہوں نے کہا اچھا، اگر ایسا ہے تو تم یوں کرو کہ احتیاطاً تین مرتبہ دھو لو، احتیاطاً تین مرتبہ دھو لو. یہ مجتہد کیوں کہہ رہا ہے تین مرتبہ دھو لو؟ جو بھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ مجھے نہیں معلوم، اس نے آپ سے کیوں کہا تین مرتبہ دھو لو؟ اس لیے کہ اسے اتنا تو معلوم تھا کہ یا یہ رومال ایک مرتبہ دھونے سے پاک ہوگا، یا یہ دو مرتبہ دھونے سے پاک ہوگا، یا یہ تین مرتبہ دھونے سے پاک ہوگا. بہرحال تین مرتبہ کے بعد دھونے کا تو کوئی اشارہ نہیں ہے پوری شریعت کے اندر، میکسیمم تین مرتبہ دھو کر پاک ہو جانا ہے. اب مجتہد چاہ رہا ہے کہ اپنے کاندھے پر، یعنی یہ بوجھ نہ لیں، اپنے سر پر یہ بوجھ نہ لیں، کہیں ایسا نہ ہو وہ کہہ دے ایک مرتبہ دھو لو اور یہ رومال دو مرتبہ دھونے سے پاک ہونے والا ہو، کہیں ایسا نہ ہو وہ کہہ دے دو مرتبہ دھو لو اور یہ رومال تین مرتبہ دھونے سے پاک ہونے والا ہو. لہٰذا اس نے آپ کو احتیاط کا راستہ بتایا کہ بھائی دیکھو، میں نتیجے میں نہیں پہنچا ہوں، لہذا احتیاط یہ کہ تین مرتبہ دھو لو. جب یہ کہہ رہا ہے کہ احتیاط یہ کہ تین مرتبہ دھو لو، اٹ مینس مجتہد کہہ رہا ہے کہ میں نے یہاں پر فتویٰ نہیں دیا، میں تو تمہیں مشکل کا حل بتا رہا ہوں کہ اگر سارے راستے بند کر چکے ہو تو آخری راستہ یہ کہ تین مرتبہ دھو لو، کم از کم یقین تو حاصل ہو جائے گا کہ رومال پاک ہو گیا. لیکن اگر کوئی مجتہد ہے دوسرے نمبر کا مجتہد جو ذمہ داری لینے کو تیار ہے کہ بھئی ایک مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا، تم اس کی بات مان سکتے ہو، اس لیے کہ میں تو فتویٰ دے ہی نہیں رہا ہوں. اگر کوئی مجتہد ہے جو دو مرتبہ دھونے کی پرمیشن دے رہا ہے اور دو مرتبہ میں پاک مان رہا ہے، تو اس کی بات مان سکتے ہو، اس لیے کہ میں تو فتویٰ دے ہی نہیں رہا ہوں، میں تو تمہیں احتیاط کا راستہ بتا رہا ہوں، یہ کر لو ہر اعتبار سے تم سیف ہو. تو یہ مجتہد در حقیقت اجتہاد کرتے کرتے بھی اپنے مقلدین کو احتیاط کا راستہ دکھاتا ہے. جس مقام پر مجتہد اس طرح کی بات کرتا ہے کہ آئی ڈونٹ نو، میں کنفرم نہیں بتا رہا ہوں، ہاں اگر عمل کرنا ہے اس طرح سے کر لو، سیف راستہ یہ ہے. اس طریقہ کار میں مجتہد جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ لفظ ہے احتیاط واجب. یہ کر لو گے 100% سیف ہو جاؤ گے، لیکن چاہو تو دوسرے نمبر کی بات مان سکتے ہو، میں تم پر سے اپنی تقلید اٹھائے دیتا ہوں، میں نے اس مسئلے میں فتویٰ دیا ہی نہیں ہے. یہ ہے احتیاط واجب. تو احتیاط واجب کے اندر جو دوسرے مجتہد کی تقلید کی پرمیشن ملتی ہے وہ اسی بنیاد پر کہ اس مجتہد نے اس مسئلے میں فتویٰ دیا ہی نہیں ہوتا، احتیاط کا راستہ بتایا ہوتا ہے، تم احتیاط کر لو 100% سیف ہو، اپنے آپ کو سیف کر لو. لیکن بعض اوقات اسی مسئلے میں مجتہد بہرحال ایک نتیجے پر پہنچ جاتا ہے. روایتوں کو دیکھا، بعض روایتوں کا اشارہ تھا کہ ایک مرتبہ دھونے سے رومال پاک ہو جائے گا، بعض روایتوں کا اشارہ تھا کہ دو مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا، اور بعض روایتوں کا اشارہ تھا کہ یہ رومال تین مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا. لیکن جب مجتہد نے ڈیٹیل میں جا کر ریسرچ کیا ان احادیث پر، تو مجتہد اس نتیجے پر پہنچا کہ جو روایتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ دو مرتبہ دھونے سے رومال پاک ہونے والا ہے وہ دا اسٹرانگیسٹ، سب سے زیادہ مضبوط روایتیں وہی ہیں، اور اتنی مضبوط روایتیں ہیں کہ ان کی بنیاد پر فتویٰ دیا جا سکتا ہے. اب یہاں پر مجتہد نے جملہ لکھا کہ فلاں 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 رومال، اگر فلاں فلاں کپڑا فلاں فلاں نجاست سے نجس ہوا ہو تو قلیل پانی سے دو مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا. جیسے ہی اسٹیٹمنٹ دیا، اٹ مینس مجتہد کا فتویٰ آ گیا کہ بھائی یہ رومال دو مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا. لیکن جب مجتہد ساری ریسرچ کر رہا تھا تو اس نے ایک اور بات کا مشاہدہ کیا کہ وہ روایات بھی جو تین مرتبہ والی روایت ہیں، وہ اگر اسٹرانگیسٹ نہیں ہے 100% پر نہیں ہے تو کم از کم 85-90% پر وہ روایتیں بھی موجود ہیں، اور اتنا پاورفل روایتیں تو ہیں، لیکن چونکہ سامنے سے 100% والی روایت مل گئی لہذا فتویٰ دے دیا کہ دو مرتبہ دھونے سے پاک ہو سکتا ہے. لیکن آخر یہ جو روایتیں تین مرتبہ دھونے والی، یہ بھی کوئی بہت زیادہ کمزور روایتیں نہیں ہیں، یہ بھی مضبوط روایت ہے. تو مجتہد یہاں پر ایک لفظ بڑھا دیتا ہے یہ لکھنے کے بعد کہ اس رومال کو دو مرتبہ دھو گے تو پاک ہو جائے گا، ایک لفظ بڑھا دے گا. وہ کیا بڑھائے گا؟ کہ بھائی احتیاط یہ کہ تین مرتبہ دھو لو. یعنی یہاں پر مجتہد نے فتویٰ بھی دیا کہ بہرحال میں ذمہ داری لینے کو تیار ہوں، تم دو مرتبہ دھو، اس کپڑے کو پہن کر نماز پڑھ لو، تمہاری نماز صحیح ہے، ذمہ دار میں ہوں. تم دو مرتبہ دھو، اس کپڑے میں چھان کر پانی پی لو، ذمہ دار میں ہوں، تمہارا پانی پاک نجس نہیں مانا جائے گا، میں ذمہ دار ہوں. لیکن بہرحال تم میرے مقلد ہو، میں نے 60 سال محنت کی ہے، 50 سال اس کے پیچھے ڈیٹیلز میں گیا ہوں، ریسرچ کی ہے، تو ایز اے اسپیشلسٹ مجتہد، ایز اے اسکالر، میں ایک ریکمینڈیشن بھی دے رہا ہوں کہ بہتر یہ کہ تم تین مرتبہ دھو لو تو تم بہت زیادہ مضبوط طریقے سے سیف ہو رہے ہو، لیکن بہرحال دو مرتبہ دھونے کا ذمہ دار میں ہوں، تم دو مرتبہ دھو لو گے تو بات کافی ہے. یہ جو احتیاط ہے، جہاں فتویٰ پہلے آ گیا اور اس کے بعد احتیاط کا لفظ استعمال کیا گیا، دیٹ از کالڈ احتیاط مستحب، دیٹ از کالڈ احتیاط مستحب. اب یہاں پر بہت سارے مومنین ایک سوال کرتے ہیں کہ کیا احتیاط مستحب پر عمل کرنے سے مستحب کا ثواب ملے گا؟ بڑا یہاں آنے کے بعد ایک بڑا زبردست ٹرن ہے اس مسئلے کے اندر کہ کیا احتیاط مستحب پر ہم عمل کرتے ہیں تو کیا ہمیں مستحب پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا؟ اب ذرا اسی ایگزامپل میں پریکٹیکل آ کے دیکھیے کہ اگر اس رومال کو میں نے دو مرتبہ دھویا اور دو مرتبہ کے بعد احتیاط مستحب پر عمل کرتے ہوئے تیسری مرتبہ بھی دھویا تو کیا تیسری مرتبہ دھونے کا ثواب ملے گا؟ اس کا جواب یہ کہ آپ پہلے میرا مسئلہ حل کیجئے کہ کیا دو مرتبہ دھونے کا ثواب تھا؟ جواب یہ کہ نہیں، دو مرتبہ دھونے کا ہی ثواب کہاں پر ہے کہ تیسری مرتبہ دھونے کے ثواب کی باری آئے گی. احتیاط مستحب میں مستحب کا لفظ ڈسٹرب کر دیتا ہے. یہاں پر مستحب کے معنی وہ مستحب عبادی نہیں ہے کہ جہاں قربتاً اللہ کی نیت سے ایک مستحب عبادت کو انجام دیا جاتا ہے. احتیاط مستحب از ناٹ دا ایشو آف عبادت، از ناٹ دا ایشو آف قربتاً اللہ. احتیاط مستحب اس حکم الہی تک 100% پہنچنے کا ذریعہ ہے جو پروردگار کے پاس لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے. مشتہد کہہ رہا ہے میں ذمہ داری لے رہا ہوں، دو مرتبہ دھلو پاک ہو جائے گا، لیکن ایک ریکمینڈیشن ہے، کیا پتا 1% چانس اللہ کے پاس لوہے محفوظ میں یہ لکھا ہو کہ رومال 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہونے والا ہے، اچھا ہے 3 مرتبہ دھولو. تو اگر احتیاط پر عمل کرو گے تو وہ حقیقت واقعیہ تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی. رہی بات ثواب و عذاب کی، تو نہ دو مرتبہ دھونے کا ثواب تھا نہ تیسری مرتبہ دھونے کا کوئی الگ سے ثواب ملنے والا ہے. تو احتیاط مستحب اس کا آسان ترین ترجمہ ہے ریکمینڈیشن، بہتر بس، ورنہ اس میں اصل میں ثواب کا کانسیپٹ نہیں ہے. لیکن پھر ایک بات ذہن میں رکھیے جناب گرامی، کہ جیسے ہی میں نے کہا کہ احتیاط مستحب میں ثواب کا کانسیپٹ نہیں ہے، فوراً مومنین نے گرمی کے موسم میں ٹھنڈا سانس لیا کہ صاحب ہم مستحب پر ہی کون سا عمل کرتے تھے جہاں 100% ثواب ملنے والا تھا، کہ ہم احتیاط مستحب پر عمل کریں گے جہاں پر ثواب کی بات بھی نہیں ہے. تو ایک فرق ہے مستحب میں اور احتیاط مستحب میں، اور وہ فرق یہ ہے کہ مستحب میں انسان ثواب کا حقدار بنتا ہے، احتیاط مستحب میں ثواب کا حقدار نہیں بنتا. لیکن احتیاط مستحب وہ چیز ہے کہ جو اس انسان کے ضمیر کو مطمئن کر دیتی ہے جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں 100% سرخرو ہونا چاہتا ہے. یہ اس انسان کی بات ہو رہی ہے کہ جو 30 شعبان کو روزہ رکھ رہا ہے تاکہ طے ہو جائے کہ ہر صورت میں ذمہ داری پوری کر دی ہے. یہ اس انسان کے لیول کی بات ہو رہی ہے جو زندگی بھر جمعہ اور ظہر کی نماز پڑھتا ہے تاکہ یقین حاصل ہو جائے کہ جو ذمہ داری تھی میں نے پوری کر دی ہے. یہ اس انسان کی بات ہو رہی ہے کہ جو بعض اوقات مشکوک حالات میں 2 رکعت بھی پڑھتا ہے، 4 رکعت بھی پڑھتا ہے تاکہ یقین حاصل ہو جائے کہ جو خدا نے چاہا تھا میں نے 100% پورا کر دیا ہے. تو اگرچہ ظاہری اعتبار سے احتیاط مستحب ثواب کا حقدار نہیں قرار دے رہا انسان کو، لیکن احتیاط مستحب بندگی کے اظہار کے بہترین نمونے کے طور پر ایک انتہائی اسٹرانگ چیز بنتی ہے کہ جہاں پر آنے کے بعد احتیاط پر عمل کرنے والے واقعا ان احتیاط مستحب پر عمل کرتے تو اپنے عمل کو انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے گا محمد والے محمد. انہیں احتیاط کا تقاضا یہ تھا کہ میں اس احتیاط کے مسئلے کو ختم کر دیتا اور تفسیر کے مسئلے پر آ جاتا اس سے پہلے کہ باقی ماندہ مومنین بھی سو جاتے. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ دیجئے گا محمد والے محمد پر. اس آیت پر ہماری گفتگو کل بھی چلتی رہی، واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها وتصریف الرياح آیات لقوم یعقلون. صاحبان عقل لوگوں کے لیے پروردگار نے آیات کی ایک لمبی فہرست بیان کی کہ زمین اور آسمان کے درمیان یہ جو سلسلہ چل رہا ہے دن اور رات کے آنے اور جانے کا، جو رزق اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا ہے اور اس کے بعد زمین کو اس کی موت کے بعد حیات سے سرفراز فرمایا ہے، اور ہواؤں کے چلنے میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو صاحبان عقل ہیں، جو صاحبان شعور ہیں، جو سوچتے ہیں. اجنبی گرامی، جب ہم علماء تفسیر کے الفاظ پر غور کرتے ہیں تو سورہ مبارک جاسیہ، جس کے بارے میں ہم نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ یہ مکی سوروں میں سے ایک ہیں، اور مکی سوروں میں زیادہ تر عقائد کے موضوع پر بات کی گئی ہے، اخلاقیات کے موضوع پر بات کی گئی ہے، انسانیت، انسان کو انسانیت کی طرف لانے کے لیے کبھی پیار محبت سے، کبھی نرمی سے، کبھی سختی سے، کبھی ڈراوے سے، کبھی دھمکانے سے، یہ ساری باتیں کی گئیں. اس پیرائے میں دیکھا جائے تو علماء کرام فرماتے ہیں، اور علماء تفسیر نے بطور خاص اس کا تذکرہ کیا ہے، کہ ایک انتہائی خوبصورت اشارہ اس آیت کے اندر موجود ہے عقیدہ قیامت کے حوالے سے. مشرکین مکہ کا ایک بہت بڑا جو کوشچن تھا پیغمبر اکرم کے خلاف اور پیغمبر اکرم کے ماننے والوں کے خلاف، اور جس کو یہ بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے تھے، وہ سب کچھ ماننے کو تیار تھے، عقیدہ آخرت اور عقیدہ قیامت کو ماننے کو تیار نہیں تھے. وہ کہتے تھے ہر چیز پھر بھی سمجھ میں آتی ہے لیکن قیامت از ناٹ لاجیکل، قیامت از ناٹ سینسیبل، ہماری عقل میں قیامت نہیں آتی. آپ نے لفظ سن لیا اور بڑی روانی سے میں لفظ استعمال کر گیا، ایک مرتبہ پھر غور کیجئے. وہ کہتے تھے ہماری عقل کے اندر قیامت نہیں آتی. اللہ نے تین لیول بیان کی، مؤمنون، یوقنون اور یعقلون. جہاں لفظ یعقلون کا استعمال کیا جا رہا ہے، جہاں پروردگار عالم صاحبان عقل کی نشانیوں کا تذکرہ کر رہا ہے، وہاں پر ایک لفظ استعمال کر رہا ہے فاحیا بہ الارض بعد موتہا. خدا نے جو زمین و آسمان میں یہ جو دن و رات کے آنے جانے کا چکر ہے، جو آسمان سے رزق نازل کیا پانی کی صورت میں، بارش کی صورت میں، فاحیا بہ الارض بعد موتہا، اللہ نے اس پانی کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی عطا کر دی. بڑا ہی نمکین اشارہ ہے اس کے اندر کہ تم تو ایک مرتبہ دوبارہ کی خلقت پر اعتراض کر رہے ہو، ذرا اپنی زندگی کو دیکھو، ہر سال اپنی آنکھوں سے تم اس کا مشاہدہ کر رہے ہو. جو تمہیں پوری زندگی میں ایک بار ناممکن لگ رہا ہے، پروردگار ہر سال اس ناممکن کو ممکن بنا کے دکھا رہا ہے. فاحیا بہ الارض بعد موتہا، زندگی ہے پھر موت آ جاتی ہے، پھر موت ہے پھر زندگی آ جاتی ہے. ورنہ اتنا زیادہ انہوں نے زبردست اعتراض کیا تھا. سورہ مبارک یاسین جو بڑی مشہور معروف سورہ، اور اس کی آیتیں آپ کے ذہنوں میں ہوں گی. وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وهي رمیم. ضرب لنا مثلا، ہمارے لیے یہ انسان مثال لے کر آتا ہے. پیغمبر کے سامنے آیا تھا ایک شخص، عرب کو کسی پرانے قبرستان سے اس کو ایک ہڈی مل گئی، انتہائی پوسیدہ ہڈی، بہت پرانی ہڈی. یعنی اس کو شاید سنبھال کر لاتے لاتے بھی بڑی تکلیف ہوئی ہوگی پیغمبر کے پاس تک کہ اتنا سنبھالا کیسے جائے اس کو. ونسی خلقہ، اپنی خلقت کو بھول کر ہمارے سامنے مثال لے کر آتا ہے اور کیا کہتا ہے، قال من یحیی العظام، اے پیغمبر ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا. وہی رمیم، رمیم کہتے ہیں پاؤڈر کو. یہ کہتے کہتے اس نے اس ہڈی کو جو پیغمبر کے سامنے لے کر آیا تھا اپنی انگلیوں میں مسل دیا، بس وہیں تک سنبھالنا تھا اس کو ہڈی. اس نے ہڈی کو مسل دیا، پاؤڈر بن گئی، زمین پہ گر گئی. میں یوں ہی لگتا ہوں وہ رمیم، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جو پاؤڈر بن چکی ہیں. تم کہتے پورا پورا انسان زندہ ہو جائے گا، پوری پوری کائنات زندہ ہو جائے گی، خدا ہر ایک کو مرنے کے بعد حیات دے دے گا. میں یوں ہی لیتا ہوں وہ رمیم. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. اے حبیب، اس کا جواب بہت سمپل ہے. اسے کہہ تو کہ بھائی یہ پاؤڈر ہے تیرے ہاتھ میں، تو بات کر رہا ہے کہ اس پاؤڈر کو کون زندہ کرے گا، دوبارہ ہڈی کون بنائے گا. یہ بتا کہ یہ پہلی ہڈی کہاں سے آئی تھی، کس پاؤڈر سے آئی تھی. ذرا سا سوچنے کی بات ہے، جو بغیر پاؤڈر کے ہڈی کو ہڈی بنا سکتا ہے وہ پاؤڈر سے کیوں نہیں بنا سکتا، اس کا کام 50% تو پھر بھی حل ہو گیا. جو بغیر را مٹیریل کے ہڈی کو ہڈی بنا سکتا ہے وہ را مٹیریل کے بعد ہڈی کو کیوں ہڈی نہیں بنا سکتا. قل یحیی الذی انشأھا اول مرہ، جس نے پہلی مرتبہ خلق کیا تو وہی زندہ کرے گا. وہو بکل خلق علیم، وہ ہر طرح کی خلقت کا علم رکھتا ہے. اس کی نالج ادھوری نہیں ہے، اس کی نالج کم نہیں ہے کہ ایک مرتبہ خلقت کرنے قابل، دوسرے کا قابل نہیں. تو یہ ایک بڑا خوبصورت نقطہ تھا قیامت کے حوالے سے جس کے بارے میں علماء نے فرمایا. اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ و آیاتہ یؤمنون. یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے حق کے ساتھ پیش کرتے ہیں، تو اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے. یعنی پروردگار عالم یہ ساری کی ساری مثالیں بیان کرنے کے بعد، یہ ساری کی ساری نشانیوں کو تذکرہ کرنے کے بعد، در حقیقت یہ پریزنٹیشن اس لیے نہیں ہے، یہ سارے کی ساری مثالیں اس لیے نہیں ہیں کہ انسان سنے، واہ واہ کرے اور اپنے گھر پر جا کر بیٹھ جائے. بار بار جو پوائنٹ کیا جا رہا ہے، اس نقطے پر پوائنٹ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی تم ایمان لانے کو تیار نہیں. یہاں پر ایک جملہ جو استعمال کیا گیا، ایک لفظ استعمال کیا گیا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس پر علماء نے بہت طرح ڈسکس کیا ہے. میں صرف ایک جملے میں بات کو آگے بڑھا دوں گا. فبأي حدیث بعد اللہ و آیاتہ، اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد اب مزید کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ اب اور کس بات پہ ایمان لائیں گے؟ اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد، یعنی کہنا ہے پر چاہ رہے ہیں، حالانکہ آیت میں ہونا چاہیے کہ اللہ کی ان تمام روشن نشانیوں کے بعد اب کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یہ کیوں کہ لفظ اللہ استعمال کیا اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد؟ تو فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ کا بطور خاص تذکرہ کیا گیا سمجھانے کے لیے کہ ساری نعمتیں جو ہیں وہ اللہ کی تو ہیں، اللہ کو اپنے وجود میں زندہ کرو، ان نشانیوں کے ذریعے خدا تک پہنچو. یہ آیتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد بار بار اللہ کے لفظ کو لایا جا رہا ہے، یا ایک خاص موقع پر اللہ کے لفظ کو لایا جا رہا ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے، خود صاحب مجموع البیان نے علامہ طبرسی نے اس کو ذکر کیا کہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ بندہ خدا کے سامنے جب دعا کرنے بیٹھتا ہے تو ہر دعا کی ابتدا میں اللہم اللہم کا لفظ استعمال کرتا ہے. جب انسان ایک مرتبہ ہاتھ پھیلا دیے اور ایک مرتبہ زبان سے کہہ دیا اللہم، تو پھر بار بار اللہم کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اے خدا یہ کر دے، اے خدا یہ کر دے، اے خدا یہ کر دے. بھئی اے خدا بار بار کیوں ریپیٹ ہو رہا ہے؟ ایک مرتبہ کہہ دو اے خدا، پھر کہو یہ کر دے، 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 کافی ہے. کیا کہ تصور آ سکتا ہے کہ پہلی دعا جس میں اے خدا کہا گیا تھا وہاں خدا سے مانگا گیا، اور باقی کی دعاؤں میں جہاں اے خدا کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا وہاں خدا سے کچھ نہیں مانگا گیا؟ ایسا نہیں. لیکن اس عظمت کو سمجھانے کے لیے کہ میں کس کے سامنے بیٹھ رہا ہوں، کس سے مانگ رہا ہوں، اس خدا کو اپنے وجود میں زندہ کرنے کی کوشش کروں. بس اذان گرامی، قدم قدم پر قرآن نے جو مانگا ہے وہ یہی مانگا ہے کہ ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد رک مت جاؤ، ان نشانیوں سے کراس کر کے جاؤ، آگے بڑھ جاؤ. یعنی جو نگاہ ہے اس نگاہ کو نگاہ عبرت بناؤ. نگاہ عبرت کسے کہتے ہیں؟ اردو زبان میں بڑا مشہور ہے لفظ عبرت، لیکن جس معنی میں عبرت میں ہم استعمال کرتے ہیں درحقیقت عبرت کے معنی وہ نہیں ہے. عبرت کے معنی عربی زبان میں نکلا ہے عبور سے، یعنی اسی لفظ عبرت سے ایک معنی لفظ نکلا ہے عبور. عبور کرنا ہے نہیں کیا؟ آپ کہتے ہیں کہ بھائی سڑک عبور کرو، یعنی سڑک کراس کرو، یہاں سے کراس کر کے وہاں چلے جاؤ. پل کو عبور کرو، یہاں سے کراس کر کے وہاں چلے جاؤ. نگاہ عبرت یعنی اس نگاہ کو کہتے ہیں کہ جو ایک منظر پر پہنچنے کے بعد، ایک مقام پر پہنچنے کے بعد رک نہ جائے، بلکہ اس منظر پر پہنچنے کے بعد اس اگلے منظر تک جائے جو بظاہر انسان کی نگاہوں کے سامنے نہیں تھا. ان آیات تک پہنچنے کے بعد، ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد، اس زمین و آسمان کو دیکھنے کے بعد، اس چاند اور سورج کی گردش کو دیکھنے کے بعد، اس دن اور رات کے نکلنے کے بعد، اس بارش کے برسنے کے بعد، اس زمین کی زندگی کے بعد، ان سب کو دیکھ کر یہ نہ کہہ لو وہ کتنا خوبصورت منظر ہے، کتنی اچھی تصویریں آئیں گی، کیا پیارا موسم ہے، کتنی اچھی بارش برس رہی ہے. نہیں، رک مت جاؤ، دیکھو کہ اس کے پیچھے کیا ہے، وہ کتنا خوبصورت ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے. جناب یوسف کا واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا، جب جناب زلیخا کو جناب یوسف نے جوان کر لیا علم حکمت نبوت سے، ان سارا واقعہ گزر گیا، جناب یوسف زندان سے ہو کر آ گئے، مصر کے بادشاہ بن گئے. مصر کے بادشاہ بننے کے بعد وہ منزل آئی کہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے ہیں اور زلیخا جو اپنے زمانے کی حسین ترین عورت تھی، آج بظاہر گداگروں کی طرح سڑک کے کنارے پڑی ہوئی ہے، جناب یوسف کو دیکھتی ہے، کہتی ہے کہ خدا کا اس خدا کی حمد ہے جس نے محل نشینوں کو زمین نشین بنا دیا اور زمین پر بیٹھنے والوں کو خدا نے کس مقام پر پہنچا دیا. جناب یوسف نے زلیخا کو پہچانا، بات چیت ہوئی، آخر زلیخا جوان ہوئی اور جناب علی جناب یوسف نے حکم الہی سے، جو بھی سلسلہ حکمت الہی تھا، زلیخا سے شادی کی. بعض اہل ممبر بزرگ اساتذہ نے پڑھا ہے واقعہ کہ جب شادی ہو گئی اور جناب یوسف جناب زلیخا کے پاس تشریف لے کر گئے حجلہ عروسی میں، تو دیکھا کہ جناب زلیخا مسلسل مسلح عبادت پر عبادت پر عبادت، نماز پر نماز پڑھے چلی جا رہی. جناب یوسف انتظار کر رہے ہیں کہ زلیخا کی نماز اب ختم ہوگی، اب ختم ہوگی، اب ہم سے باتیں کریں گے، ہم وہاں جا کے بیٹھیں گے، اور جناب زلیخا کی نماز ہی ختم نہیں ہو رہی. آخر جب ایک نماز ختم ہوئی، جناب یوسف نے پوچھا کہ زلیخا کیا بات ہے، جب ہمارا تمہارا باتیں کرنا ملنا حرام تھا اس وقت تم چھوڑنے کو تیار نہیں تھی، آج ہمارا ملنا حلال ہے، ہم بیٹھ سکتے ہیں، آج تم آنے کو تیار نہیں ہو، بیٹھ کر بات کرنے کو تیار نہیں ہو، آخر کیا راز ہے؟ تو اس وقت زلیخا نے ایک جواب دیا تھا، بڑا خوبصورت جواب، اے یوسف اس وقت میں نے تمہارے حسن کو دیکھا تھا، آج اس کے حسن کو دیکھ لیا ہے جس نے تجھے حسن عطا کیا. یہ ہے نگاہ عبرت. ہر
ہر قدم پر قرآن انسان سے یہی ڈیمانڈ کر رہا ہے، اے انسان تیری زندگی میں بھی کئی سارے ایسے یوسف آنے والے ہیں، اس یوسف کو دیکھ کر رک مت جا، پہنچ اس خدا کی طرف جس نے یوسف کو بنایا ہے. تیری زندگی میں کئی سارے مقامات پر ایسی مثالیں آنے والی ہیں. ہمارے استاد تھے وہ کہا کرتے تھے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، ہمارے استاد واقعی خدا ان کو جنت نصیب کریں، فرمایا کرتے تھے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو خانہ کعبہ میں پہنچنے کے بعد بھی صرف کعبہ کو دیکھ کر آ جاتے ہیں، کعبہ کے خالق کو نہیں دیکھ پاتے ہیں. وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، اس مرکز قدس الہی تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی صرف چار دیواروں کو دیکھ کر آ جاتے ہیں، صرف چار دیواروں کی چکر لگا کر آ جاتے ہیں. انہیں آخر تک خدا نظر نہیں آتا. کچھ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی بھر کعبے کو نہیں دیکھا ہوتا، پروردگار کی زیارت کی ہوتی ہے. یہ ہے کمال انسانیت، یہ ہے کمال ایمان. اس پر قرآن نے قدم قدم پر اصرار کیا ہے، پہنچو اپنے خدا تک، کراس کرو ان آیتوں سے، کراس کرو ان نشانیوں سے. اور اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا جائے گا وہ یاخیلون کا لفظ استعمال کیا جائے گا. اپنی عقل کو استعمال کرو، اس منزل کے لیے استعمال کرو، ورنہ مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ کل کے ٹاپک میں بات یہاں پر آ کر رک گئی تھی کہ آخر عقل کا استعمال کہاں تک کیا جا سکے. میں ون سکین آج اس ٹاپک کو اسٹارٹ نہیں کروں گا، اگر موقع ملا تو آئندہ دنوں میں. لیکن آسان اور سادہ ترین الفاظ کے اندر کہا جا سکتا ہے کہ عقل کا استعمال کرنا ہے، اس انداز سے استعمال کرو کہ وہ تمہیں خدا سے دور نہ کرے، خدا سے نزدیک کرے. واقعا وہ عقل عقل ہے جو انسان کو بندہ خدا پرست بنائے. عقل وہ عقل عقل کہلانے کی حقدار ہے جو انسان کا پروردگار کا بندہ بنا دے. اور یہاں تک آنے کے بعد اب ایک عجیب انداز غضب پروردگار عالم کا جو اسٹارٹ ہو رہا ہے، ویل لکل افاق افیم. یہ سب کچھ سننے کے بعد، یہ سب کچھ جاننے کے بعد، اتنی آیتوں کی تلاوت کرنے کے بعد، ویل لکل افاق افیم، وائے ہو ہر افاق اور اسیم پر. افاق جھوٹ کہنے والا، وائے ہو ہر گناہگار جھوٹے کے لیے اور ہر گناہگار کے لیے، ہر اس گناہگار کے لیے، ہر جھوٹے پر خدا کہتا ہے وائے ہو، لعنت ہو. ایک ایک کس ٹھکرانا، ایک افاق یعنی جھوٹ کی وہ قسم ہے جسے ہم کہتے ہیں تہمت لگانا، یعنی گویا جو واقع کسی سچائی اور اچھائی کا حقدار ہے اسے اچھائی کو دور کر لینا اور گناہ کو اسے منسوب کر دینا، غلط بات کو منسوب کر دینا. کل افاق کی نسیم، ہر جھوٹے ہر گناہگار پر پروردگار کی طرف سے لعنت ہے، ویل ہے، عذاب ہے، وائے اس کے اوپر. کیوں اچھے ہے کون یہ ہر افاق و اسیم؟ اگلی آیت میں وضاحت کر رہا ہے، یسمعو آیات اللہ تتلا علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعہا. یہ افاق اسیم وہ شخص ہے کہ جو آیات الہی کو جو ان پر پڑھی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، بار بار تذکرہ کیا جاتا ہے، سنتا ہے مکمل غور سے سننے کے بعد، ثم یصر مستکبرا، اس کے بعد اپنی پچھلی حرکتوں پر اصرار شروع کر دیتا ہے جبکہ اپنے آپ کو متکبر بھی سمجھ رہا ہوتا ہے. خدا ہم سب کو بار بار مکہ مکرمہ کی زیارت نصیب کرے. مسجد الحرام سے ملا ہوا ایک پہاڑ ہے، صفا کی پہاڑی، جہاں سے صفا مروہ کے درمیان صحیح ہوتی ہے. صفا کی پہاڑی کے بالکل پیچھے کی طرف، یعنی زیادہ سے زیادہ آدھے منٹ کی واک پر یا ایک منٹ کی واک پر، ایک اور پہاڑی ہے جس کا نام ہے ابو خبیث کی پہاڑی. آج کل وہاں پر سعودی عرب کے بادشاہوں کے محلات بنے ہوئے ہیں. ایک زمانے میں کچھ مساجد آباد تھی، ایک مسجد کا نام تھا مسجد شق القمر. کہتے ہیں ان علماء فرماتے ہیں کہ شق القمر کا معجزہ اسی ابو خبیث کی پہاڑی پر پیش آیا تھا. وہ کیا معجزہ تھا؟ پیغمبر اکرم ابو خبیث کی پہاڑی پر بیٹھ کے عبادت کر رہے تھے، نیچے سے ابو جہل کا گزر ہوا. اب ابو جہل پیغمبر کی شان میں گستاخی کر کے کہتا ہے، بھی محمد بتاؤ کیسے چل رہا تمہارا کام کاج. نعوذ باللہ، شان پیغمبر نے گستاخی کر رہا ہے. پیغمبر نے کہا کہ اے چچا، آپ مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں کہ آپ ایمان لے آئیں. اس جملے میں بڑا وزن ہے، بہت سٹرانگ جملہ ہے یہ. بہرحال ابو جہل کو کچھ تو اندازہ تھا، اور وہ شخص، وہ ہستی، وہ مرکز وجود جس کے ہاتھ میں پروردگار عالم نے پوری کائنات کا اختیار دیا ہوا ہے، جس کے اشارے پر پوری کائنات چل رہی ہے, وہ اوپن آفر کر رہا ہے, تم بتاؤ میں کیا کروں. یعنی اس وقت میں اس کیفیت پہ آ گیا ہوں, تم جو کہو میں کرنے کو تیار ہوں. اب ذرا غور کیجئے کتنی زبردست آفر ہے, کتنا ویلڈ آفر ہے, کتنا اسٹرانگ آفر ہے. وہ بھی ابو جہل جس شخص کے سامنے, جس کی اصل کنیت تھی ابو الحکم. یہ آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے, ابو جہل کا لقب ابو جہل نہیں تھا, ابو جہل کا لقب ابو الحکم تھا, یعنی فادر آف نالجز, فادر آف لٹریسی. پیغمبر نے کہا یہ ابو جہل ہے, از ناٹ فادر آف دا لٹریسی, از فادر آف ان لٹریسی. بہت سے لوگ تھے ایمان لانے کے لیے رک جاتے رہے, کیوں ایمان نہیں لاتے ہو؟ بھائی ایمان تو لے آئے, ابو جہل ایمان نہیں لے کر آ رہا. یہ اگر ایمان نہیں لا رہا اس کا مطلب کوئی نہ کوئی بات ہے. بہت سے لوگ ہوتے جو آخر تک شخصیت پرستی کرتے ہیں, ساری باتیں واضح ہونے جانے کے باوجود بھی آخر تک شخصیت پرستی کرتے ہیں. کہ یہ ابو جہل جو ایمان نہیں لے رہا کوئی نہ کوئی بات ہے. پیغمبر نے کہا ابو جہل, ابو حکم نہیں ابو جہل ہے. کہا ابو جہل بتاؤ میں کیا کروں کہ تم ایمان لے آؤ. اب دیکھیے واقعا اس کے پاس نالج تھی, اور اسی نالج کی بنیاد پر اس نے کہا کہ اے محمد دیکھو ایک بات مجھے معلوم ہے, اور وہ یہ کہ تم بہت بڑے جادوگر ہو, لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ جتنا بھی بڑا جادوگر بن جائے انسان, اس کا جادو زمینوں پر چل سکتا ہے, آسمانوں پر نہیں چل سکتا. لہذا آج میں تم کو فیل کر دوں گا, تم نے اتنی بڑی آفر کی ہے, میں تم کو فیل کر دوں گا, اور میرا کام صرف اتنا سا ہے, ایک موجودہ مجھے دکھا دو, ایک کام کر کے دکھا دو, اور اس چاند کے دو ٹکڑے کر دو. حضرت گرامی ابو جہل مذاق نہیں کر رہا پیغمبر کے ساتھ, وہ سمجھتا ہے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں, وہ سمجھتا ہے کہ یہ کام صرف اور صرف اور صرف وہ کر سکتا ہے جو پروردگار عالم کی طرف سے عطا کردہ قدرت الہیہ کا مالک ہو. دنیا کا قابل سے قابل انسان, بڑے سے بڑا انسان بھی یہ کام کرنے کے قابل نہیں. اور جب اس پوائنٹ پر بات آتی ہے کہ پیغمبر سکھا کہ تم اس چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ, روایتوں میں پیغمبر اکرم نے اس مقام پر بھی معجزہ دکھانے سے پہلے اظہار بندگی کے طور پر دو رکعت نماز ادا کی. اللہ اکبر, وہ انسان جسے پروردگار نے ہر قدرت اس کے ہاتھ میں دے کر رکھی ہے. اذان گرامی کوہ ابو قبیس پر عین اس مرحلے پر پیغمبر اکرم کی دو رکعت نماز, قیامت تک صاحبان ایمان کے لیے درس عمل ہے. جب بھی کوئی بڑا کام کرنا ہے نماز پڑھ کر اس کام کا آغاز کرو, پھر دیکھو وہ کام کیسے نہیں ہوتا. دو رکعت نماز, پیغمبر نے نماز ادا کی, دعا مانگی, اور ایک مرتبہ حکم الہی سے پیغمبر اکرم نے انگلی کا اشارہ کیا, چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا ہوا نظر آیا. چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے. ابو جہل نے آنکھوں سے مشاہدہ کیا معجزے کا, لیکن اب جو قرآن کہہ رہا ہے, آیتوں کو دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, ثم یسر مستکبرا, اس کے بعد منہ موڑ لیتے ہیں تکبر کے عالم میں کہ ان لم یسمعھا, گویا ان آیتوں کو اسے دیکھا ہی نہیں, سنا ہی نہیں. جیسے پیغمبر نے معجزہ دکھایا, معجزہ مکمل ہو گیا, ابو جہل نے آنکھوں سے معجزہ دیکھ لیا. تاریخ کے اوراق پر ابو جہل کا جملہ بھی واقعاً لکھا گیا اور لکھے جانے کے قابل تھا. تذلیل انسانیت کے لیے اس سے بڑا جملہ نہیں ہو سکتا تھا. ابو جہل نے کہا کہ محمد مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنے بڑے جادوگر ہو جس کا جادو آسمانوں پر بھی چلتا ہے. یہ وہ کیفیت ہے. اب تک ابو جہل سچا تھا, لیکن اس منزل پر آ کر وہ خود جانتا تھا کہ وہ جھوٹا ہے, وہ خود سمجھ رہا تھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. یہ خدا کہہ رہا ہے افات, ہر جھوٹ بولنے والے پر. میں نہیں کہہ رہا ہوں شان نزول نہیں بتا رہا ہوں آیت کا کہ آیت اس موقع پہ نازل ہو, نہیں یہ نہیں بتا رہا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ مطالعات کرنے کے بعد اور اس آیت کو دیکھنے کے بعد کہ گویا یہ بھی اسی میں شامل ہے. ویل لکل افاق اسیم, سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد, اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لینے کے بعد جب انسان منہ موڑ لے تو قرآن کہتا ہے یہ افاق ہے, یہ اسیم ہے. بس یعنی گرامی, یا تو ایک طرف ابو جہل نے آیت الہی کا مشاہدہ کرنے کے بعد منہ موڑا, اور یا پھر یہ تاریخ میں جو اس وقت نظر آئی جب حسین نے ابا کے دامن میں چھپا کر ایک آیت کربلا والوں کے سامنے پیش کی. عجیب بات ہے, یعنی جب حسین علی اصغر کو لے کر میدان جنگ میں آئے ہیں تو اس وقت بھی لوگوں کی زبان پر یہی آیا کہ حسین اب آخر میں قرآن لے کر آئے. اب جبکہ قاسم نہ رہے، عباس نہ رہے، علی اکبر نہ رہے، اور نہ محمد نہ رہے، حسین کے لشکر میں کوئی باقی نہ رہا، حسین کے پاس کچھ نہیں بچا، تو حسین قرآن لے کر آئے، آیت الہی کو سنانے کے لیے آئے. ابا کے دامن میں جب اصغر کو لے کر آئے، میرا دل کہتا ہے کہوں کہ اے کربلا والو تمہیں کیا معلوم، واقعی حسین اگر قرآن نہیں لائیں تو قرآن کا پارا ضرور لے کر آ رہے ہیں. اور یہ وہ منزل تھی کہ جب اس بولتے ہوئے قرآن نے اپنے بابا کے حکم سے سوکھی ہوئی زبان لبوں پر پھرانا شروع کی. اللہ اکبر. یعنی مقاتل نے لکھا ہے جملہ، جب سوکھی زبان لبوں پر پھیلانا شروع کی تو اب حالت یہ ہے کہ فوج اشقیا نے چہرہ بدل بدل کر، یعنی منہ گھما گھما کر، یعنی اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ویل لکل افواہ کے نصیب، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اب چہرہ پلٹ کر رونا شروع کیا. اب وہ منزل نزدیک آ گئی کہ فوج یزیدی میں انقلاب آ جاتا ہے. ایک مرتبہ آواز آئی، یا حرملا اخت کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے، حسین نے زندگی میں ہمیشہ بانٹا تھا، حسین نے زندگی میں ہمیشہ آنے والوں کو خیرات دی تھی، حسین نے زندگی میں ہمیشہ آنے والوں کی جھولیوں کو بھرا تھا، یہ مشکل کشا کے لال پر زندگی میں پہلا اور آخری وقت آیا تھا کہ حکم الہی سے حسین کو چند قطرے آپ سوال آپ پیش کرنے کے لیے ان مشکفار کے سامنے آنا پڑا تھا. لیکن ایزان گرامی، جس نے کائنات کو ہمیشہ کبھی بھی اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہ جانے دیا تھا، جب زندگی میں پہلی مرتبہ چند پانی کے قطرے مانگے تو فوج اشیاء نے پانی نہ دیا، تین بھال کا تیر دیا جس سے بچہ زخمی ہو، جس سے بچہ شہید ہو گیا. پس عزیزان گرامی، حسین پر یہ مشکل اتنا سخت تھی، حسین پر یہ پریشانی اتنا تکلیف دہ تھی کہ جب حسین نے اپنا مرثیہ پڑھا تو ہر مصیبت کو حسین نے بھلا دیا، ہر تکلیف کو حسین نے بھلا دیا. جب اپنا مرثیہ پڑھا تو اتنا پڑھا، شیعتی مہما شریف تم ازم مائن فسکرونی، اے میرے شیعو جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا حسین کی پیاس کو یاد کرنا، حسین پیاسا اس دنیا میں مارا گیا. او سمے تم بے غریب او شہید فندبونی، کبھی کسی غریب الوطن کا تذکرہ سننا، کبھی کسی شہید کا ماتم کرنا تو حسین کا ماتم کرنا. اور ساری منزلوں کو بھلانے کے بعد ایک منزل کو یاد کیا، اپنے شیعوں کو یاد کیا، کہنے لگے شیعتی اے میرے شیو لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، وہی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، یا لیتنا کننا معکم، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. ارے حسین خود دعا کر رہا ہے، اے شیو کاش تم میرے ساتھ ہوتے، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی. لیکن آنے کے بعد صرف ایک منظر دیکھتے ہیں، حسین کی غربت کا ایک منظر کو ملاحظہ کرتے ہیں، فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفل فابوا یرحمونی، تمہارا یہ امام کس طرح اپنے چھ مہینے کے بچے کے لیے سوال آپ کر رہا تھا، کسی ظالم کو رحم نہ آیا، اس بچے کو تھوڑا سا پانی.
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا علی محمد ایام انقلب ینقلب. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والے محمد والے محمد کے غم کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. معبود محمد والے محمد کا واسطہ اپنی قیامت کے لیے بہترین انداز سے تیار رہنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. معبود بہترین بندگی کے لیے قوۂ عقل کو استعمال کرتے ہوئے اپنی بندگیوں کو کمال تک پہنچانے کی کوشش کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. معبود محمد والے محمد کا واسطہ بے اولادوں کو اولاد صالحہ عنایت فرما. بے روزگاروں اور کم روزگاروں کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما. بیماروں کو شفائے کاملہ عنایت فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. پالنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے اور ماننے والے موجود ہیں، سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. قلب ناظرین امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. ہمارے گناہگار آنکھوں کو زمانے کے امام کے دیدار سے منور فرما، اور اپنی آخری حجت امام اسر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی گزارش ہے. مرحومہ نرگس بانو محمد حسین حاجی بندے علی، شیرین بائے حاجی بندے علی، فاطمہ بانو محمد حسین، حسین علی واسطہ، غلام حسین عبدالحسین، عبدالحسین جعفر علی واڈی والا، عارف علی راشد، محمد حسین علی محمد دود والا، شہید فضل عباس لاکھانی، شمیم بانو بنت رضا حسین بادامی، اکبر علی قاسم علی راجانی، عبد الرسول گلانی، زینب بائی حبیب، گلبانو بائی مراد، محمد علی عبداللہ کرمسی، فاطمہ بائی بنت احمد علی، فدا حسین علی بھائی راولیہ، پیار علی علی بھائی راولیا، نظر علی دھنجی بھیمانی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، نور بانو بنت رمضان علی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، خیر النساء زوجہ روشن علی کرجت والا، حسین علی ابن علی بھائی پونجا، حاجی محمد علی شریف، امینہ بائی زوجہ محمد علی شریف، اور عمومی طور پر تمام مرحوم مومنین مومنات، بالخصوص حاضرین کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. دعاؤں کی قبولیت کے لیے اٹھتے اٹھتے ایک مرتبہ آواز بلند صلوات بھیج دیں محمد والے محمد.
متوجہ زیارت. السلام علیک یا ابا عبد اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایہا الرضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا امام عصر والزمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام الانس والجان سیدی عجل اللہ تعالی فرجک وسحل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ.